وقت کے ہنگاموں میں، اطلاعات و معلومات کے شور میں ہر کوئی سننا چاہتا ہے خوشبو جیسی بات۔
خوشبو جیسی بات، شاید ملکہ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جن لوگوں نے بچپن میں اردو بولی، سنی اور پڑھی، وہ خلیل خان اور گل محمد دونوں سے واقف ہوں گے۔ خلیل خان وہی جو محاورے میں فاختہ اڑایا کرتے تھے اور جن کا نام اس وقت بس زور کلام کی خاطر لے لیا ہے، ورنہ متاثر تو مجھے صرف گل محمد نے کیا، جن کے بارے میں کہتے ہیں زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، یعنی زمین تو ہلتی ہے مگر گل محمد اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، یعنی اپنی روش پہ ڈٹ جانے والا آدمی۔ اب اس روش کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو سکتا ہے، جیسے میرے خاندان کے ایک بزرگ نے ڈاکٹروں کے زور لگانے کے باوجود دنیا چھوڑنے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے تک سگریٹ نوشی ترک نہ کی، اور ہمارے اسکول کے استاد مولانا بشیر احمد سمسام کو شیروانی اور ٹوپی کے بغیر گھر سے باہر نکلتے کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ اسی ضد یا مستقل مزاجی کی جھلک بعض اوقات ہمارے زبان و بیان کے رویوں میں بھی دکھائی دے جاتی ہے۔ ایک پرانے فیشن کے آدمی میرے اسکول کالج کے زمانے تک انک پین یا فاؤنٹین پین کو انڈیپینڈنٹ کے نام سے پکارتے تھے۔ لاہور کے لاکھوں شہری آج بھی قرطبہ چوک کو مزنگ چنگی، شاہراہ سلطان آغا خان سوہم کو ڈیوس روڈ، اور جیلانی پارک کو ریس کورس کے طور پر جانتے ہیں۔ اس کے برعکس کراچی میں زیب النساء اسٹریٹ کو ایلفنسٹن اسٹریٹ، اور راولپنڈی میں ایوب پارک کو ٹوپی رکھ، اور لیاقت باغ کو کمپنی باغ کہنے والے اب ٹامے ٹامے رہ گئے ہیں۔ ہاں، جڑواں شہر اسلام آباد میں شاہراہیں، گلی کوچے اور محلے چونکہ ناپ تول کے اعشاری نظام کے مطابق نمبروں سے معصوم ہیں، اس لیے یہ خدشہ سرے سے نہیں کہ کسی مرحلے پر نام بدل جانے سے عوامی تخیل پہ ضرب لگے گی یا لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ میری یہ مراد نہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان کے پیرایوں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کا تعلق صرف کسی عمارت، سڑک یا بستی کے نام سے ہوا کرتا ہے۔ تبدیلی کا یہ عمل کتنا ہماگیر ہے اس کا اندازہ اب سے 68 برس پہلے کا وہ اردو روزنامہ دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جس کی شہ سرخی تھی قائد اعظم محمد علی جناح رحلت فرما گئے، ساتھ ہی ایک ذیلی خبر جس میں تعزیتی قرارداد کے بجائے ریزولوشن اور مسلم لیگ کے صدر کے لیے پریزیڈنٹ کے الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ رحلت فرمانا تو آج بھی اردو روزمرہ کا حصہ ہے، مگر ہمارے دور میں یہ پیرایا اظہار صرف روحانی شخصیات سے مخصوص ہو کر رہ گیا ہے، وگرنہ ہر خاص و عام آج کل انتقال کرتا ہے۔ اسی طرح زیر نظر خبروں میں قائد کے لیے وہ کی بجائے تعظیمن آپ کا لفظ بھی ہے، جو اب قریب قریب متروک ہو چکا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کی نشاندہی کرتا چلوں کہ اردو میں بعض جملوں کے ڈھانچے سنسکرت پر مبنی دیگر زبانوں کے عین مشابہ ہوا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ سادہ افعال کا ہے، جیسے چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، جینا، مرنا وغیرہ۔ اسی سبب آزادی سے پہلے کی فلمی کہانیاں، مکالمے اور گیت بلا لحاظ مذہب کم و بیش سب کی سمجھ میں آ جایا کرتے تھے۔ اب سے 30-35 سال پہلے جب بی بی سی لندن میں اردو اور ہندی سروس کے پرانے ساتھیوں سے تعارف ہوا تو ان سے گفتگو کرنے اور ان کی گفتگو سننے میں ایک مزہ تھا۔ وہی روزمرہ اور محاورے جو ہم بولتے آئے تھے، اور تلفظ بھی ملتا جلتا۔ بے تکلفی کے اس ماحول میں گڑبڑ اس وقت ہوئی جب ہندی سروس کے ایک سینئر رکن نے، جو پہلے پہل قبل از تقسیم کی ملی جلی زبان کی تعریف کیا کرتے تھے، ہماری اردو نشریات کو جناتی زبان کہہ کر اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ اس پر اردو والوں کی جوابی کارروائی بھی خاصی زوردار تھی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے سیکشن کے سید یاور عباس نے ہندی پروگراموں میں حصہ لینے والے میرے دوست شفیع نقی جامعی کو دونوں اطراف کے اہل زبان کی بھری محفل میں یہ فل بدی شعر سنا کر تمسخر کا نشانہ بنایا تھا کہ شفیع چھوڑ دو انداز ہندی والوں کے, اٹھو گے حشر میں ورنہ تتا تتا کرتے. سامعین, اصل بات یہ ہے کہ زبان کوئی جامد شے نہیں ہوا کرتی. پاکستان کے وجود میں آنے سے جہاں جداگانہ قومیت کی بدولت ہماری لسانی پہچان کی خواہش میں تیزی آئی, وہیں سماجی علوم میں اعلیٰ سطح پر اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی کوشش سے فلسفے, تاریخ, صحافت, سیاسیات, اقتصادیات اور دیگر مضامین کی اصطلاحوں میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا, جس کے پھیلاؤ کا سطحیت کے بہاؤ میں بہنے والے ہمارے انگریزی خاں دوستوں کو پورا اندازہ نہیں. آپ بھلے اس نصابی مواد کو جناتی زبان کہہ لیں یا کوئی اور لیبل لگا دیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی اصطلاحات کے متبادل تلاش کرنے کے لیے ہم نے شوق سے ایران اور دنیا عرب کا رخ کیا. اردو میں تبدیلی کی رفتار اس لیے بھی تیز ہوئی کہ ایک ایسی بولی کو جس کا سب سے بڑا دشمن مشتاق یوسفی کے بقول غزل کا اسلوب ہے, ہمیں لینگویج آف آئیڈیاز یا ایک علمی زبان میں بدلنا تھا, اور ہم نے ایسا کر کے دکھا دیا. تو کیا اس طویل عمل میں ہم نے انگریزی سے تعصب برتتے ہوئے اس کے خلاف بند باندھنے کی کوشش کی؟ پیشہ ور ترجمہ نگاروں سے پوچھیں تو شاید اس کا جواب ہاں میں ملے, لیکن عمومی رویہ دیکھیں تو کم پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر بالا دست ایلیٹ تک ہماری کوڈ سوئچنگ یا اپنی زبانوں میں انگریزی ٹوٹے لگانے کی عادت نے جن لطائف کو جنم دیا وہ اپنی مثال آپ ہیں. ابتدا تو اسی دن ہو گئی تھی جب اردو میں دلچسپی رکھنے والے ایک انگریز افسر نے چولہے پر پانی کی دیگچی کو دیکھ کر نیم ہندوستانی لہجے میں پوچھا, از اٹ ابلتا پانی اور کھولتا پانی؟ یعنی اسے ابلتا پانی کہتے ہیں یا کھولتا پانی؟ اس پر خان ساما نے اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ صاحب, ہمیں کھولتا اور ابلتا کا تو نہیں پتا, ہم تو اسے بوائلنگ واٹر کہتے ہیں. سچ پوچھیں تو اردو میں اب بے شمار الفاظ ایسے داخل ہو چکے ہیں جن پہ دوہری شہریت کا گمان ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک اور واقعہ سن لیں جس کا مرکزی کردار ہیں بی بی سی لندن, وائس آف امریکہ اور پاکستان ٹیلی ویژن کے نامور پروڈیوسر آر وقار, جنہیں عام پڑھے لکھے لوگوں کے برعکس اردو میں بات کرتے ہوئے انگریزی کے الفاظ بولنا قطعی طور پہ پسند نہیں. چند سال پہلے کی بات ہے کہ عارف صاحب, جو لندن سے نئے نئے لاہور واپس آئے تھے, نیشنل کالج آف آرٹس میں لیکچر دینے کے لیے اپر مال سے روانہ ہوئے اور رکشہ والے کی آسانی کی خاطر کہنے لگے کہ بھیا, مجھے عجائب گھر کے پاس اتار دینا. منزل مقصود پر پہنچ کر ڈرائیور کو کرایہ ادا کر رہے تھے کہ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا, لگتا ہے آپ کہیں باہر رہ کر آئے ہیں, میرا مطلب ہے دوسرے ملک میں. یہ کیسے پتا چلا؟ آر وقار نے چونک کر پوچھا. وہ اس لیے کہ آپ نے جسے عجائب گھر کہا ہے نا, اسے اب عجائب گھر نہیں کہتے, میوزیم کہتے ہیں. رہی صحیح کسر پچھلے سیمسٹر میں میرے پنجاب یونیورسٹی کے شاگردوں نے نکال دی ہے, جہاں میں ریڈیو جرنلزم پڑھاتا ہوں, یا یوں کہہ لیں کہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ تدریسی منظر سے 5-6 سال غائب رہنے کے بعد اب آج کے نوجوانوں سے گفتگو کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا. نہیں, یہ بات نہیں, بلکہ میں نے تو اپنے مطالعے, مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں بچوں کو نشری صحافت کے چیدہ چیدہ نکات ذہن نشین کرانے کی پوری کوشش کی, ساتھ ہی نقل اتارنے کے انداز میں کسی نہ کسی ممتاز براڈ کاسٹر کی ساؤنڈ بائٹ بھی پیش کر دیا کرتا, اور عمر کے واضح فرق کے باوجود چند ایک لطائف بھی کامیابی سے سنا کر داد بٹوری. یہ تو کلاس روم میں ہوتا ہی آیا ہے. اہم نقطہ یہ ہے کہ اس دوران جہاں طلبہ و طالبات نے مجھ سے کچھ نئی باتیں سیکھیں, وہاں ان کی بدولت میری اپنی لفظیات میں بھی دلچسپ نوعیت کا اضافہ ہوا. ایک تو ہے سینئر کا لفظ، جیسے کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران اپنے سے اگلی جماعت والوں کو ہم بھی سینئر سمجھا کرتے تھے، پھر یہ بھی سن رکھا تھا کہ فلاں صاحب عہدے کے لحاظ سے سینئر ہیں، یا یہ کہ ہماری تقرری تو ایک ساتھ ہی ہوئی لیکن میرٹ کی وجہ سے وہ اوپر ہو گئے، یا یکساں گریڈ کے باوجود میں جس پوسٹنگ پہ ہوں وہ ذرا اونچی خیال کی جاتی ہے۔ یہ سب تو ہمیں معلوم تھا۔ جو انکشاف اب ہوا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ دوسرے سے ایک سال آگے ہے تو وہ ہوا سینئر، اور اگر دو سال آگے ہے تو وہ کہلاتا ہے سپر سینئر۔ گویا آدمی نہ ہوا صابن ہو گیا، جس کی قیمت بڑھا کر سائز چھوٹا کر دیا گیا اور ساتھ لگا لیا سپر۔ چنانچہ شاعر کو کہنا پڑا، اس کو میں کھاؤں کیا اب اس سے نہاؤں انور، فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک، کتنا رقبہ تھا جو اب رہ گیا ٹافی جتنا، جانے کیا گزری ہے صابن پہ سپر ہونے تک۔ اسی طرح ہمارے زمانے طالب علمی میں استاد کلاس لیا کرتے تھے اور پڑھنے والے کلاس میں حاضر ہوتے تھے۔ اس کے مقابلے میں اگر آج کے دور کا کوئی لڑکا یا لڑکی یہ کہے کہ سر میں نے آج کلاس لی ہے، تو مطلب ہوگا کہ اس نے کمرہ جماعت میں بطور طالب علم قدم رنجا فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اسی روزمرہ کو دخل ہو جس کے تحت انگریزی بولنے والا ممتحن امتحان دیتا ہے، ہی گیوز دا ٹیسٹ، اور امیدوار امتحان لیتا ہے، ہی ٹیکس دا ٹیسٹ۔ بہرحال پہلی بار جب کسی نے میری کلاس لی تو میں سمجھا کہ شاید یہ اسٹوڈنٹ یکلخت پروفیسر مقرر ہو گیا ہے۔ خیر آئندہ کے لیے وعدہ ہے کہ زندگی میں میرا عمومی رویہ خواہ کچھ بھی ہو، میں زبان کے معاملے میں اپنے اندر کے گل محمد کو نئے رجحانات کی زنجیریں پہنا کر چھوڑوں گا۔ بس یہ ضرور ہے کہ میرے ہونہار شاگرد کلاس پڑھنے اور کلاس لینے کے عمل میں روزمرہ اور محاورے کے فرق کو کبھی نہ بھولیں۔
ابھی آپ سن رہے تھے خوشبو جیسی بات شاہد ملک کے ساتھ، پروڈیوسر زبیر بشیر، پیشکش ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور۔